Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mushkil hai humne apne guftugu wilayat ke hawale se shuru ki. Waise ye mauzu itna وسیع و عریض ہے کہ اگر اس کے جتنے علماء نے گوشے بیان کیے ہیں ولایت کے حوالے سے اگر ان سب کو احاطہ کرنے کی ان کو کور کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید کافی زیادہ بات آگے بڑھے, لیکن کب تک سمیٹ سکیں اس کو. میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں پچھلی گفتگو کا. میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت حقیقتاً سب سے زیادہ وہ موضوع اور مضمون ہے جو ہم سے بن ہوتا ہے, اس لیے کہ ولایت کا تعلق جو ہے وہ تمام انسانوں سے ہے. اور ولایت کے ہم نے بات شروع کی تھی بالکل ابتدا سے اس کے لفظی اور لغوی معنی سے, اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ ولایت کے معنی کیا ہیں, کہ درمیان سے پردوں کا ہٹا دینا, دوریوں کا ختم کر دینا, باہم جڑ جانا, پیوست ہو جانا, قریب ہو جانا, اس چیز کا نام ولایت. یہ قربتیں کئی طریقوں سے ہو سکتی ہیں, اس کی میں نے تفصیل بیان کی تھی, لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلام اور قرآن جب لفظ ولایت استعمال کرتا ہے تو اس کے ایک مخصوص میننگز ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جنہیں ظاہر ہے کہ زبان سے مستعار لیا گیا, لیکن اسلام کی نظر میں اس کے اپنے میننگز ہیں. یعنی جیسے صلاۃ, صوم, یہ لغوی معنی اس کے کچھ اور ہیں, ان سے اس کے میننگ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. صلاۃ کے صلاۃ یعنی وصل ملا, صوم یعنی ڈھال رکاوٹ. تو اسی طریقے سے ولایت کے لفظی معنی ہے, لیکن اسلام کسی بھی قسم کی جذباتی قربت یا وابستگی کو ولایت تسلیم نہیں کرتا, بلکہ کم از کم جو لیول ہے ولایت کا وہ نظری اور فکری اور ذہنی ہمانگی سے شروع ہوتی ہے ولایت. لیکن یعنی کہ ذہن فزیکل طور پر ظاہری اعتبار سے قریب ہو جانا یا مختلف جذباتی اعتبار سے قریب ہو جانا. یعنی مثال کے طور پر کہ یہ فلاں میرا بھائی ہے, فلاں میرے قبیلے کا ہے, میرے رنگ و نسل کا ہے, میری زبان بولنے والا ہے, یہ سب کیا ہیں؟ یہ جذباتی قربتیں, ٹھیک ہے, یا ظاہری قربتیں. ان چیزوں کو ولایت کے دائرے میں اسلام قبول نہیں کرتا, بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے عصبیت. یہ گروپ ہے, فارمیشن آف گروپ ہے, لیکن حقیقتاً ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے ذہنی اور فکری ہمانگی. پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کے بہت سارے اور موارد ہیں, اور سب سے عجیب و غریب ولایت جو قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ ولایت ہے بین خالق و مخلوق. اور اس ولایت کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں مخلوق کا کوئی رول ہے نہیں. یعنی اس ولایت کا شروع کرنے والا خالق ہوتا ہے, اس ولایت کا مینٹین کرنے والا خالق ہوتا ہے, اور مخلوق کس حد تک خالق سے قریب ہو اس کی اجازت دینے والا اور اس کے تمام وسائل فراہم کرنے والا بھی خالق ہی ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ جو ولایت الہیہ ہے یا ولایت پروردگار ہے, یہ حقیقتاً خدا کا لطف و کرم, ورنہ اس میں ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اس حوالے سے میں نے بات ختم اس نتیجے پہ کی تھی, بہت اہم نتیجہ ہم نے نکالا تھا امام باقر علیہ السلام کے عنوان سے, جس میں آپ نے فرمایا کہ ارکان اسلام پانچ ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات اور ولایت, اور ساری کی ساری جو بنیاد ہے وہ ولایت پر قائم ہے. کہ اگر ولایت درست ہے تو باقی ہر چیز صحیح ہے, اور اگر ولایت خراب ہے تو پھر نماز, روزہ, زکات, عبادت سب خراب. تو اس سے ہمیں بڑی عجیب بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولایت کا تعلق فروع دین یعنی اعمال سے ہے, کہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا قائم کرنا ہمارا فریضہ عملی ہے. یہ بات سمجھ, اور اس میں میں آخر میں بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ ولایت قائم کرنے سے مراد کیا ہے اور عمل کیا ہے جو یہاں پر ہم سے درکار ہے, کہ اپنی زندگی میں کن لوگوں کے ساتھ رشتہ اخوت قائم کرتے ہیں. یعنی ولایت دو اقسام کی میں بیان کی تھی نا, ایک وہ ہے جو ایک لیول کے لوگوں کے درمیان قائم ہوتی ہے اور وہ رشتہ اخوت ہے, इंसानों के मामले में, और एक विलायत है जो ऊपर और नीचे वाले के दरमियान कायम होती है, और वो रिश्ता विलायत जो है वो सरपरस्ती की शक्ल में जाहिर होता है, तरबियत कुनिंदा की शक्ल में जाहिर होता है, जैसे वालिद और बेटी की विलायत। यहां पर वालिद का दर्जा ऊपर है और औलाद नीचे है, और इस विलायत के नतीजे में आपको क्या मिलता है? सरपरस्ती, गाइडेंस वालिद की औलाद के लिए। लेकिन माशरे के अफराद, मिसाल के तौर पर मोमिनीन के दरमियान जो विलायत है, इस्लाम इसको विलायत मानता है। क्यों? इसलिए कि मोमिनीन के दरमियान जो रिश्ता है वो जज्बाती रिश्ता नहीं होता कभी भी। मोमिनीन के दरमियान जो रिश्ता है वो हमेशा नजरियाती, फिक्री, बल्कि खुदा की बुनियाद पर कायम होता है। मोमिन मोमिन से मोहब्बत करता है खुदा की खातिर। और ये जो शहीद मुताहरी ने बहुत खूबसूरत ये बात कही है कि असल जो फर्क है मुसलमान की मोहब्बत में और गैर मुस्लिम की मोहब्बत इंसानियत में, वो ये कि गैर मुस्लिम जो है वो इंसान को देखकर इंसान से मोहब्बत करता है, लेकिन मुसलमान और मोमिन खुदा की वजह से इंसान से मोहब्बत करता है। ये फर्क हो जाता है। और बात क्या है कि आप जिसकी खातिर अमल करते हैं, जब तक वो हस्ती बाकी रहती है आपका अमल बाकी रहता है। आप मिसाल के तौर पर किसी शख्स को देख के अमल करेंगे, क्या होगा कि जब तक वो शख्स बाकी है तब तक आपका अमल बाकी है। आप इंसानियत के लिए अमल करेंगे जब तक इंसानियत बाकी है आपका अमल बाकी है। आप खुदा के लिए अमल करेंगे जब तक खुदा बाकी है आपका अमल बाकी है। तो ये इस्लाम का मतमा फिक्र और बुनियादी नुक्ता नजर कि मोमिन मोमिन के दरमियान जो रिश्ता कुव्वत है या माबैन मोमिनीन जो रिश्ता विलायत है वो हकीकतन खुदा की वजह से है। ये फर्क सही। तो हमें क्या, किस एतबार से विलायत को अमली करना है? इस एतबार से कि हम माशरे में किन अफराद के साथ इस रिश्ते कुव्वत को जोड़ते हैं। एक ये हमारा अमल और इस रिश्ते को मजबूत करते हैं, और दूसरा ये कि बतौर सरपरस्त किसे अपना वली बनाते हैं, किसे अपना सरपरस्त चुनते हैं। तो इस एतबार से विलायत के दोनों पहलू, जिसको मैंने अर्ज किया था कि जबान के एतबार से थोड़ा सा फर्क आता है कि अगर बराबर वाले से बराबर के लेवल पर रिश्ता विलायत कायम हो रहा है तो इसे विलायत कहा जाता है वाव पर जेर के साथ, और अगर ऊपर वाले से ये रिश्ता कायम हो रहा है तो उसे वलायत कहा जाता है वाव पर जबर के साथ। तो विलायत के अंदर जो इसके मीनिंग है ये बहुत वसी है। मैंने समझ लीजिए कि इंसान के तमाम रिश्ते जो जज्बातियत की सतह से बढ़कर कायम हो वो सब के सब विलायत में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि रिश्ता माबैन अब्द व माबूद, रिश्ता अगर खानदान में भाई का भाई से रिश्ता, वालिद से रिश्ता, वालिदा से रिश्ता, ये सब के सब विलायत बन सकते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने दो पैगंबरान की है, एक हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम और एक पुत्र मलाइका कि जिन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि अपना ताल्लुक खुदा से जोड़ा बल्कि अपने साथ अपने तमाम लवाहिदीन को भी लेके इस रस्ते पर चले, कि जिन्होंने औलाद भी ली तो इस तरीके से खुदा से ली कि औलाद भी पैगंबर बनी। हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए बात कही जाती है कि जब वो हितूर पे गए तो खुदा ने कहा फ़ख़्लअ अलैक, अपनी जूतियां उतार के आइए। और पैगंबर अकरम जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो कहा गया कि आप इस समय आ जाइए। ये इस्तियारा और किनाया बहुत अजीब। पैगंबर अकरम से जब कहा गया कि आप अपनी जूतियों समय आ जाइए तो इसका मतलब यह है कि आप अपने लवाहिदीन के साथ आ जाइए, वो भी मुझे कबूल है आपके साथ, आपके लवाहिदीन भी आपकी की माने पाकीज़ा हैं, वो भी मुझे कबूल है। लेकिन हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए कहा गया नहीं, आपने आप उसको उतार दे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ ये चीज नहीं हो सकी। ये बात हमें पता है कि आपकी ज़ौजा के साथ, हालांकि पैगंबर की बेटी थी, लेकिन मसला था ये औलाद के साथ, ये वो चीज दो पैगंबरों की जिंदगी में बिल्कुल वाज तौर से नजर आई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिनकी दोनों बीवियां दोनों बेटे खुदा की बारगाह में कबूल, और इसी तरीके से पैगंबर अकरम की जो वाहिद बेटी और کی نسل اور دامن خدا کی نظر میں قبول. خدا نے کہا اس سمے آ جائے گی جب عرش پر پیغمبر تشریف لے آنے لگے تو خدا نہیں کہ یہ اپنے لواحقین بھی چھوڑ کر آئیے, اپنے لواحقین بھی ہمیں قبول. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ ان رشتوں کو بھی ولایت کے رشتے میں بدل سکتے ہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ ولایت کا رشتہ جذباتی رشتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف ماں بیٹے کا رشتہ ولایت نہیں ہوتا اگر صرف اس وجہ سے, لیکن اگر یہ رشتہ بھی خدا کی وجہ سے قائم ہو مثل ابراہیم و اسماعیل تو یہ رشتہ ولایت بن جاتا ہے اور خدا کے لیے قابل. یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق براہ راست ہم سے ہے اور ہمارے اعمال سے ہے, یعنی ہمیں اس چیز کو عملی کرنا ہے, اور اسی ولایت اجتماعیہ کے حوالے سے وہ جو آیت اللہ خامنئی کی چھ تقاریر جس میں انہوں نے ولایت کے کلی مفہوم کو نہیں بیان کیا بلکہ ولایت اجتماعیہ کو بیان کیا, اس پہلو کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ جب آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے میں رہتے ہوئے ایک آپ کو اپنے ارد گرد افراد کا سلیکشن کرنا ہے باقاعدہ کہ کس قسم کے افراد کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے اور کس قسم کے افراد کی زیر سرپرستی زندگی گزارنا ہے. یہ دونوں چیزیں کہ ان دونوں چیزوں کا براہ راست ہم سے ہمارے عمل سے تعلق ہے اور یہ ولایت کے ایک اہم کر. اہم بات کہ جو سن کے شاید آپ کو کافی جیسے کہیں گے کہ شوق سا بھی لگے کیونکہ اس قسم کی چیز ہمارے ذہن کی عام طور پر تربیت نہیں ہوتی, لیکن اس بات کا سنانا ضروری ہے تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو, بات سمجھ میں آئے. وہ یہ کہ جب ہم ولایتیں خدا کے حوالے سے بات کرتے ہیں خالق و مخلوق کے مابین جو رشتہ ہے قربت اور ولایت کا, یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی مثال کسی اور جگہ میں نہیں ملتی. یعنی مومنین کے مابین رشتہ ولایت الگ ہے, جو فقیہ ہے یا حاکم ہے اس کے ساتھ رشتہ ولایت الگ ہے, والدین کے ساتھ الگ ہے, استاد کے ساتھ الگ ہے, لیکن خالق کے ساتھ جو رشتہ ولایت ہے وہ بالکل الگ ہے. اس کی ایک نوعیت میں نے سمجھائی. اس میں ایک سب سے عجیب پہلو یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ ہر شخص کا ولی ہے لیکن ہر شخص اللہ کا ولی نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ خدا ہر شخص کا ولی ہے. کس عنوان سے ولی؟ کہ خدا نے اپنے اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا. ولی اسی وقت رشتہ ولایت اسی وقت قائم ہو جاتا ہے جب حجابات برطرف ہو جاتے ہیں. خدا نے اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے, لیکن بندے اپنے اور خدا کے درمیان حجابات قائم کرتے ہیں. یعنی خدا کی طرف سے یہ جملہ ہے ساتھ ہے جو ہم ہمارا ذہن شاید مشکل سے بول کریں کہ خدا کی طرف سے بندوں کے لیے قربت کے مواقع اور وسائل تمام مخلوقات کے لیے یکساں ہیں, سب کے لیے اچھا ہے. یعنی جتنا موقع خدا نے انبیاء کو دیا اپنے سے قریب ہونے کا اتنا ہی موقع ہمیں بھی دیا, لیکن بندوں کی ریسپانسز الگ الگ ہیں جس کی وجہ سے بندوں کے لیولز آپ کو ولایت کے الگ الگ نظر آتے ہیں. کہ پرفیکٹ ریسپانس پیغمبر اکرم کی طرف سے ہے, جو کچھ خدا نے مواقع فراہم کیے اس کا پرفیکٹ ریسپانس حضور کی ذات عالی کی طرف سے, کہ اس وجہ سے کہ پیغمبر اس مقام پر بطور ولایت کی انتہائی منزل پر فائز ہیں. اور پھر وہ نفوس پاک و پاکیزہ کے جو پیغمبر کی اتباع کے ساتھ آپ سے متصل ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ اور انبیاء اعظم اور باقی انبیاء اور اولیاء. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کی ولایت یا خدا کی طرف سے بندوں کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے. جو حجاب ہے وہ سب کا سب ہم خود ہی کریٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے اس ولایت کے دو پہلو ہیں, فاللہ هو الولی, یہ مطلق ہے, دیٹ از این ایبسولیوٹ ٹروتھ. فاللہ هو الولی, اللہ وہی ولی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایبسولیوٹ ٹروتھ ہے, جیسے آپ یعنی آپ کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے इसमें कोई इस्तेसना नहीं है, इन्हें ऐसा हो रहा है और जब तक ये निजाम कायम है हमेशा ऐसा होता रहेगा, ठीक है, चाहे वो सूरज किसी को नजर आए या ना आए। इसके असर में लोग नहीं, सूरज मशरक से निकलता है और रोजाना अपनी किरणों से दुनिया को मुनव्वर करता है, लेकिन अब उस रोशनी कितनी आंखों तक पहुंचती है ये उन आंखों की अपनी बीनाई और नाबीनाई का मसला है। तो फल्लाहु हुवल वली, खुदा वली मुतलक है। सही, खुदा तमाम इंसानों का वली है, खुदा तमाम इंसानों का सरपरस्त है, खुदा और किसी बंदे के दरमियान कोई हिजाब खुदा की तरफ से नहीं। लेकिन हिजाब खुद इमाम, ये जुमला बयान नहीं, ये जुमला खुद इमाम का है कि तेरे और मखलूकात के दरमियान सिवाय खुद उनके और कोई हिजाब नहीं। आपकी, जैसे शायरी में किसी ने कहा कि आपकी हिजाब रुख याद है, हम खुद ही हिजाब थे। तो ये जिसकी एक मिसाल दी जाती है, ये आईना है, आईने के अंदर जब इंसान अपनी शक्ल को देखता है, अगर आप आईने में अक्स को देखते हैं तो आईना आपकी नजर से महव हो जाता है, और अगर आप आईने को देखते हैं तो अक्स आपकी नजर से महव हो जाता है। ऐसा होता नहीं, आपकी नजर के सामने आईना है जिसमें आप खुद अपना अक्स अपनी शक्ल देख रहे हैं, लेकिन उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है कि अगर आप आईने के नक्श निगार को देखना शुरू हो गए, अक्स की तरफ तवज्जो नहीं करेगी, अक्स आपको नजर नहीं आएगी, और अगर आप अक्स को गौर से देखेंगे कि ये क्या है तो आईने के शक्ल आपको नजर नहीं आएगी। अभी आपकी चॉइस है कि इसको देखना चाहते हैं कि उसको देखना चाहते हैं। यानी वो खुदा का जलवा जो इस आईने में झलक रहा है उसे देखेंगे तो इस नक्शो निगार से तवज्जो हटानी पड़ेगी। अगर इस नक्शो निगार को देखना शुरू कर देंगे और जलवा ये हिजाब का कुल डेफिनेशन हिजाब की है। वरना अगर इस चीज से, और यही वो चीज है कि जो खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान की है कि जब उन्होंने कहा था रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ए मेरे रब मुझे दिखा, मैं तेरी तरफ नजर करना चाहता हूं, जवाब ये आया था लम तरानी, तू नहीं देख सकता, जब तक तेरे पास तसव्वुर मैं है, अपनी मैं का जब तक तसव्वुर है उस वक्त तक मैं नजर नहीं आ सकूंगा। तो बस ये है, आईना भी मौजूद है, जलवा भी मौजूद है, लेकिन हम क्या करते हैं, आईने के नक्शो निगार में खो जाते हैं, और उसके अंदर जो अक्स है, उसके अंदर जो हकीकत का जलवा है, उसकी तरफ से नजर कट जाती है। बस इस चीज का नाम हिजाब, इसे हिजाब कहते हैं। तो ये एक बहुत अहम बात है कि अल्लाह ने तमाम मखलूकात के लिए यकसा मौके रखे हैं अपनी कुर्बत के, लेकिन बंदों के रिस्पॉन्सेस इस ऑफर के, इस मौके की मौजूदगी के एतबार से जुदा जुदा है। अंबिया वो हैं कि जिन्होंने इसको सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, अंबिया ने, आलमा ने इस पेशकश को, और उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उन्होंने आईने को नहीं देखा बल्कि आईने में मौजूद हकीकत के जज्बे को देखा, और उनके लिए कुर्बत को पाने के मौके ज्यादा से ज्यादा बढ़ गए, उन्होंने इस चीज को हासिल किया। अगर आपको, मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बयान कर रहा हूं, आपको मौका मिले तो आप सूरह हजर का आखिर आयत नंबर 85 से लेके आयत नंबर 99 तक पढ़ें, 99 पे सूरह खत्म हो जाती है। अजीब अजीब आयत है,
85 से 99,
यानी कुल 99 आयत है, 85 से आखिरी 14 आयत है। उसमें खुदा ने पैगंबर अकरम को एक लिहाज से तसल्ली दी है, दिलजोई की है, नसीहतें की हैं, और अजीब अंदाज से कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पैगंबर का कल्ब मुकद्दस इस दुनिया और दुनिया वालों की वजह से, उनके हरकत की वजह से बेइंतहा जख्मी है, कि वो हरकतें आप तकलीफ देने वाली, उनको जिस तरीके से खुदा ने समेटा है कि ऐ पैगंबर तुम्हारे लिए काम ही नहीं है कि तुम इन लोगों की वजह से अपने दिल को महजूम करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के लिए अपने कंधों को झुकाए रखो, وقت پر جانا پڑتا ہے مومنین اور باقی لوگوں کے لیے بالکل اپنی توجہ کو ہٹا. جو کچھ ہم نے تمہیں کہا فصد بما تؤمر, جو ہم نے تمہیں امر کیا وہ پہنچا دو. واعرض عن الجاہلین, اور جو جہلا ہیں ان سے اپنا منہ موڑ لو. انا کفینا للمستحزین, جو ہنسی اور مذاق اڑانے والے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں چھوڑ دو. فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ. وکم من الساجدین, اور ہو جاؤ سجدہ گزاروں میں سے. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, یہاں پر سورۃ ختم ہو جاتی ہے. بس یہ عجیب نصیحت ہے کہ ان سب چیزوں سے توجہ ہٹا کے وہ تسبیح کرو رب کی تحمید کے ساتھ, سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ. وعبد ربک, اس کا ترجمہ ہم بہت سے غلط کیا جاتا ہے کہ اتنی عبادت کرو کہ یقین تک پہنچ جاؤ. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بندگی کرو کہ تمہاری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں اور تم حقیقت سے واصل متصل ہو جاؤ. یعنی یقین تک پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ فکر سے انسان کہہ رہے کہ میں یقین پا گیا, بلکہ یقین تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پردے تمہاری اور حقیقت کے درمیان ہیں وہ ہٹ جائیں اور تم حقیقت سے وابستہ اور متصل ہو. یہ ولایت کی رائے کہ یعنی حق سے وابستہ ہو جانا, بندگی کے اس کمال کو حاصل کرنا کہ انسان یقین تک پہنچ جائے. اور یہاں پھر اس بات کو میں دہرا دوں کہ یقین تک پہنچنے کا مرحلہ یہ نہیں کہ فکری, کہ آپ کہیں کہ مجھے فکر سے یقین ہو گیا, اس یقین کو خدا یقین نہیں کہتا ہے, بلکہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز آیا ہو جائے, حقیقت آیا ہو جائے. جیسے کہا جاتا ہے کہ حق کو یقین ہو, صرف عین یقین نہیں یا علم یقین نہیں, بلکہ حق کو یقین تک انسان پہنچ جائے. آج ہم تھوڑا سا مزید جو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کے بعد آگے چلتے ہوئے تھوڑا قرآن کریم کی نظر سے دیکھیں کہ قرآن کریم میں ولایت کن باروں میں کن عنوان سے آ رہی ہے. اس میں جیسا میں نے خدمت میں عرض کیا ہے کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 9 اس اعتبار سے بالکل سند ہے اور آخر ہے کہ ولایت مطلقہ یا ولایت کی حقیقت کیا ہے. میں اس سے پہلے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک جملہ ولایت کے بارے میں علامہ طباطبائی کا ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ولایت حقیقتا کیا ہے کہ انسان اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر عالم اور آدم کو, یہ میں ان کے الفاظ بنا رہا ہوں, عالم اور آدم کو تحت تدبیر خدا سبحان دیکھے. یعنی انسان تو ولایت کے مرتبے پر پہنچتا ہے کہ صرف عالم انسانیت کو نہیں بلکہ پوری کائنات کیا دیکھے کہ یہ سب کا سب خدا کی تدبیر کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے. یعنی یہ لوگ نہیں ہیں جو چلا رہے ہیں اپنے خیال میں جو چاہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی تدبیر ہے, یہ خدا کا سسٹم ہے, خدا کا نظام, اس کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ ہم کہیں جی میں نے یقین کر لیا, اس یقین میں کچھ نہیں ہوگا, مطلب یہ بےچارے غریب و مسکین کے یقین ہے, لیکن اصل یقین ہے کہ اس کو دیکھے, اس کا مشاہدہ کرے. اور اسی وجہ سے اس درجے پر موجود افراد کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے کبھی لفظ کاش نہیں نکلتا, اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب خدا کی تدبیر کے تحت ہو رہا ہے. وَهُوَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ, یہ چیز ان کو, یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر اگر انسان پہنچ جائے کہ آدم اور آدم کو تحت تدبیر خدا سبحان دیکھے نہ کہ غیر خدا, تو وہ انسان ولی ہوتا ہے, ولایت کی منزل پر پہنچ گیا. ٹھیک, دوسرا جوابی انبیاء بیان فرماتے ہیں کہ ولایت کیا چیز ہے. اگر انسان معرفت اور اخلاص کے سہارے سے آگے بڑھے یہاں تک کہ سمدیت کا جلوہ بن جائے تو وہ ولی خدا ہو جاتا ہے. سمدینیت کیا چیز ہے؟ سمدینیت جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں اللہ صمد، اس کا بھی ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز. صمد کا مطلب یہ نہیں، صمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو اسے صمد کہتے ہیں، یعنی جو مکمل ہو، جو ٹھوس ہو، جس میں کوئی خلل نہ ہو، جس میں کوئی گیپ نہ ہو، وائڈ نہ ہو، اسے کہتے ہیں صمد. تو انسان معرفت اور اخلاص کے ذریعے سے اس کے آگے بڑھنے کے وسائل کیا ہیں جن کے ذریعے سے وہ بلند ہوتا ہے، یہ اس کی معرفت. معرفت جتنا ترقی کرے گی اور اخلاص، خلوص، ان دو چیزوں کے ذریعے سے، ان دو اسباب اور مددگار کے ذریعے سے آگے بڑھتے بڑھتے انسان کہاں پہ پہنچے؟ جلوہ سمدیت ہو جائے، یعنی اس کی ذات سے عیب اور نقص ختم ہو جائے. جتنا زیادہ اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ کیا ہوگا؟ ولی خدا ہوگا. تو اب یہاں سے آپ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ علی علیاً ولی اللہ، تو کیا مطلب ہے؟ کہ علی علیہ السلام نے کمال معرفت، کمال اخلاص کے ذریعے سے کس مقام پر آپ فائز ہیں؟ کہ جہاں پر آپ کی ذات والا صفات میں عیوب اور نقائص نہیں پائے جاتے. یہ مطلب ہے علیاً ولی اللہ، کہ آپ کی وہ شخصیت ہے، یعنی ایک ہے کہ اللہ علی کا ولی ہے. کس عنوان سے؟ کہ اللہ آپ کا خالق ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اس کی جانب سے ہے، اور علی اللہ کے ولی ہیں، یعنی خدا نے اپنی قربت کے، اپنی ولایت کے جو راہیں کھولی، علی نے ان سے بحد کمال استفادہ کیا، علی نے اس معرفت اور اخلاص کے کمال کو حاصل کیا، اور علی نے کی ذات میں کوئی عیب اور نقص موجود نہیں. اس چیز کا خلاصہ ہے علیاً ولی اللہ. ٹھیک ہے، یا آپ کسی بھی امام کے لیے، کسی بھی معصوم کے لیے جب ولی خدا کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوگا کہ اس کی ذات کیا ہے؟ جلوہ سمدیت ہے، یعنی عیوب اور نقائص سے پاک ہے. اور انسان کی ذات عیب اور نقائص سے پاک کب ہوتی ہے؟ جب وہ پرخلوص اور با معرفت زندگی گزارتے ہوئے آگے کی جانب ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اخلاص ایک اس کے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں معرفت. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو چیزیں میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عمل کی شکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جو چیز انسان کو اوپر لے جانے والی ہے وہ یہ دو چیزیں جن کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے. کہ خلوص کتنا ہے، کہ اگر اخلاص ہے تو دو روٹیاں آپ کے سامنے ہی صورت ہے کہ روٹی اور پانی اور نمک کی بظاہر کیا قیمت ہے، لیکن اگر وہ اس معرفت اور اخلاص اور محبت خدا کی بنیاد پر انفاق کی جائیں تو پھر کیا قیمت ہے؟ یہ چیز واضح ہے. تو اسی لیے یعنی کہ معرفت اور اخلاص کی بنیاد پر آگے بڑھیں یہاں تک کہ جلوہ سمدیت ہو جائے. تو یہ ہے راہ ہدایت. سورہ شورا کی آیت نمبر 9، ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا یہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ اور کسی کو ولی پکڑتے ہیں؟ اچھا، ایک چیز یہاں پر یہ آتی ہے عام طور سے کہ جہاں پر اس قسم کے لفظ آئے گئے ہیں، اتخاذ کا لفظ پکڑنے کا، ولی پکڑنے یا ولی اختیار کرنے کا، تو اس میں زیادہ تر جو سمت ہے وہ کیا ہے؟ بطور سرپرست. کیونکہ آپ اگر کسی سے جا کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے ولی ہو جائیے یا میں آپ سے رشتہ ولایت قائم کرنا چاہتا ہوں، تو زیادہ تر امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ خود نیچے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، اور جب نیچے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو دوسرے کی سرپرستی چاہ رہے ہیں. تو کیا اس کے علاوہ، اس کو چھوڑ کر اور سرپرست یا اولیاء پکڑنا چاہتے ہیں؟ فاللہ هو الولی، آیا مطلق بالکل کسی بھی عنوان سے اگر تم ولی کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ وہی ولی، کل کی کل ولایت جو ہے وہ خدا کی نہیں، چاہے کسی بھی عنوان سے. यानी दोस्ती के उन्वान से हो, मोहब्बत के उन्वान से हो, सरपरस्ती के उन्वान से, किसी उन्वान से हो, विलायत मुतलका खुदा के लिए। और आगे उसका रीजन वह हुआ जो मौता, और उसको छोड़ के और किसको बलि बनाना चाहते हो कि जो मौत आ गया, अगर कोई मैयत है तो उसे भी जिंदा करने का अख्तियार रखता है, यानी कि जो मुर्दा को जिंदा करने का अख्तियार रखता है उसको छोड़ के और किसकी तरफ जा रहे हो सरपरस्ती के लिए। विलायत वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, और वो हर शय पर कुदरत रखता है, यानी खुदा ने अपने वली मुतलक होने पर दो चीजों से इस्तेदाल भी किया कि वहुवन योहिल मौता, कि वो वही हस्ती है कि जो मैयत को हल करती है, वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, और वो हस्ती है कि जो हर शय पर कादिर है, तो क्या उसके अलावा और कोई इस लायक है कि उसको वली और सरपरस्त बनाया जाए। यहाँ एक और अहम बात, शायद बहुत ज्यादा वक्त ना मिल सके हमें, लेकिन एक दो नुकात मैं वाज़ह करता चलूं कि विलायत मोमिन के हवाले से एक बिल्कुल असर अलग असर रखती है, एक अलग नतीजा रखती है, और काफिर के लिए भी ये विलायत का रमजा है, लेकिन वहां पर नतीजा बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इस चीज को मैं चाह रहा हूं कि इस फर्क को वाज़ह करना है। सूरह शूरा में ही इस आयत नंबर 9 से पहले आयत नंबर 8 में यह आता है कि वज़ालिमूना मा लहुम मिन वलीयिन वला नसीर, कि और जो जालिम हैं उनके लिए न वली है न नसीर। नसीर आपको याद होगा पिछली दफा मैंने बताया था, तीन चार अल्फाज मैंने आपकी खिदमत में इसलिए थे कि जैसे असबियत, असबियत यानी बज़ाहिर वो विलायत कह रहे हैं, वो कुर्बत कह रहे हैं कि जो जज्बाती या फिजिकल होती है, वो असबियत है, विलायत नहीं। नुसरत का मतलब क्या है कि एक इंसान खुद कुछ रखता है, अपने पास कुछ है, लेकिन इस काबिल नहीं है कि मुकम्मल तौर से अपने मसले को हल कर सके, तो उससे एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है, तो वो जो एक्सटर्नल एडिशनल इजाफी हेल्प है वो नुसरत कहलाती है। लेकिन वलायत के उन्वान से जो सरपरस्ती है वो इस एतबार से आती है कि आप अपना कुछ नहीं रखते, जैसे बच्चा, बच्चे के लिए कहते हैं ना बच्चे का वली, ये नाबालिग है जो अभी अपने मसाइल को खुद हल करने पर कुदरत ही नहीं रखता, तो अब जो इसकी सरपरस्ती करेगा वो उसका नासिर नहीं कहलाएगा बल्कि वली कहलाएगा। तो जालिमों के लिए मालहुम मिन वलीयिन वला नसीर, कि हकीकतन ना उनका कोई वली है और ना नुसरत करने वाला, यानी अगर वो बिल्कुल बेसरपरस्त हैं तो भी कोई उनकी मदद करने वाला नहीं, और अगर उनके पास कुछ कुव्वत है तो उसके बावजूद भी उनको नुसरत हासिल होने वाली है। सूरह अनकबूत आयत 41, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله، اب یہاں خدا ہی نہیں کہہ رہا کہ خدا کو چھوڑ کر اے کو ولی بنائیں یا بی کو بنائیں یا سی کو بنائیں، بلکہ خدا نے مطلق جس طریقے سے اپنی ولایت کے لیے ایک ایبسلیوٹ سینس میں بات کی، اسی طریقے سے خدا کو چھوڑ دینے کے سینس میں بھی ایبسلیوٹ سینس میں، یعنی یا خدا کے ساتھ ہو یا خدا سے الگ ہو، دو ہی اصل ہیں۔ خدا سے الگ ہونے کے بعد اس بات سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس کو آپ اپنا سرپرست بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ امریکہ کو سرپرست بنائیں، آپ برطانیہ کو بنائیں، آپ کسی اور حکومت کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میٹر ہی نہیں، اصل میٹر ہے کہ خدا کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، بس یہاں تک بات ہے۔ کہ جن لوگوں نے اتخذوا اختیار کر لیا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اولیاء دوسروں کو لے لیا، کسی کو بھی لے لیا، کما فلل عنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے یہ بات سمجھی کہ جو ظالم ہے وہ چاہے خدا کا نام لیتا رہے لیکن حقیقتاً اس کا بلی و سرپرست کوئی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی سرپرستی کو اختیار کیا اس کی مثال کیا ہے، عنکبوت مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتا، کہ وہ بھی ایک گھر بناتا ہے، और बाहर देखने में मकड़ी का घर भी बड़ी मेहनत से तामीर होता है, अगर आप उसको देखें तो बहुत इंट्रिकेट भी होता है, यानी बारीकी भी होती है उसमें, बहुत चीजें भी आपको नजर आ रही होती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, वह इन्नाबूत कि और तमाम घरों में जो सबसे कमजोर है वो मकड़ी का घर, कि इतना जो उसने ज्यादा बना है आप जरा सा उसको खींचें और तोड़ के फेंकें, उसकी कोई हकीकत नहीं, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं, उसमें कोई पावर नहीं। तो जो लोग खुदा को छोड़कर किसी और चीज में सरपरस्ती चले जाएं, अपनी जिंदगी को बसर करने की फिक्र करें, तो उनकी मिसाल क्या है, मकड़ी की मिसाल, कि देख आप रहे हैं कि बहुत कुछ बन रहा है, आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत कुछ है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है कि जब भी उस पर दबाव डाला जाएगा, जब भी उस पर जोर आएगा, तो वो किसी किस्म के जोर को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लव कानून या लमून, काश के ये लोग इसका इल्म रखते।
गुजारिश ये थी, अभी जो आप फरमा रहे हैं, और जैसे कि हमें मिलता है कि भाई मोमिनीन का वली भी है और नसीर भी है और काफिरीन और जालिमीन का जो है वो, लेकिन जो देखा गया है उसमें तो हक हमेशा मगलूब ही रहा है, हमेशा बजाहिर ज्यादातर मगलूब रहा है और काफ कुफार और जालिमीन ज्यादातर गालिब रहे हैं।
तो उसकी वजह है, उसकी वजह खुदा है, हम यानी हक यूं नहीं कहिए कि मगलूब रहा है, हक तो हमेशा गालिब रहता है, अहले हक आपका साथ छोड़ देने की वजह से मगलूब हो जाते हैं, यानी वो अफराद के जो अपने को कहते हैं कि हम हक से वाबस्ता है और उसके बाद उसके तकाजे नहीं निभाते और हक को समझने के बीच मैदान में तनहा छोड़ के फरार हो जाते हैं, उससे आप कहिए कि मकबूलियत हक की मकबूलियत कभी नहीं है। यानी इसी चीज को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इसी बात को साबित किया था कि जब मिसाल के तौर पर अजान की आवाज बुलंद हुई तो आपने फरमाया कि ऐ यज़ीद ये तेरे जद की सदा है, मेरे जद की सदा, जो इस अज़ान में बुलंद हो रही है, किसका कलमा पढ़ा जा रहा। तो वहां पर आपने इसी बात को साबित किया कि हक तो उसी तरीके से बुलंद है, मसला यहां पर कि जो अहले हक की बज़ाहिर मग़लूबियत, वो भी बज़ाहिर मग़लूबियत नजर आ रही है, वो उनके साथियों की कमजोरी की वजह से, यानी ये वो चीज है जिस पर हम मुसलसल बात करते रहे और ये चीज है हमारे ऊपर आती है, डायरेक्ट हमारे ऊपर आती है कि अगर हम अपने आप को हक से वाबस्ता समझते हैं तो हमें उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, वरना हमारी कमजोरी ईमान को मजबूत बनाएगी। ये मसला है कि और शहीद बाबर सदर ने इस चीज पर बाकायदा बहस पूरी की है, सूरह अनफाल की एक आयत है कि जिसका अनुमान यह है कि उस अजाब से डरो कि जो तुम में से खास तौर से उन लोगों पर नहीं पड़ेगा कि जो जालिम है। और इस आयत के उनवान से उन्होंने कर्बला का बयान किया कि जब बनी इसराइल ने खुदा के एहकाम से रुकरदानी की तो वो 40 साल तक भटकते रहे सहराओं में, हजरत मूसा भी उनके साथ थे, हालांकि हजरत मूसा ने कोई नाफरमानी नहीं की। कि जो ये मसाइल हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरम में रसूल खुदा मजलूम हुए, उनकी क्या कसूर था, कसूर तो सारा अतराफियान का था ना, हामियान का था। इस चीज से हमें बहुत खबरदार रहना है कि हमारी नालायकी से हमारा इमाम मजलूम हो जाएगा, हमारी भी जिम्मेदारी है। इसी बात पर तो हम मुसलसल बात करते हैं कि हम अपने तरफ से अपने पास से सारी जिम्मेदारी हटा लेते हैं और सब कुछ खुदा और खुदा वालों के सर डाल के वहां फारिग होकर बैठ जाते हैं। यानी बिल्कुल वही बनी इसराइल वाला जो कौन के मूसा तो मैं तुम्हारा खुदा जाके लड़ो, वहां तो यहां बैठ के आराम कर रहे हैं, जब जीत जाना तो आगे बता देना। ये है हमारी अप्रोच कि हमें कुछ भी नहीं करना, हम बैठ के बस या इमाम जमान बात करते रहे, इमाम आएंगे सब डर लड़ा के सब हो जाएंगे और उसके जमान जब खाने पीने के जब मजे होंगे तो इमाम बुला लीजिएगा, हम भी आ जाएंगे आपकी इमारत। ये ऐसे नहीं चलती, ये मसला। ہم اگر اس چیز کو وہ کریں گے, اور ظاہر ہے کہ دنیا میں دیکھیں جو مغلوبیت ہے اور مظلومیت ہے حقیقت یہ مظلومیت نہیں ہے, یعنی خاصانہ خدا میں اس سے فرق نہیں پڑتا. نہج البلاغہ میں خود امام نے کئی جگہ بیان فرمایا کہ جو اہل حق ہیں کہ انہی چیزوں کی وجہ سے کہ کفار و مشرکین نے ان کے سر قلم کیے اور باقاعدہ تحفے کے طور پہ ایک دوسرے کے روانہ کیے. پھر اس کے بعد ایسا یہ بھی جملہ ہے کہ لیکن اس سے ان کو کیا فرق پڑا, ان کے لیے کوئی فرق نہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, بس انہوں نے شہادت کی شہادت کو پا لیا, وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے. ذلیل اور رسوا یہ پیچھے والے کو ہوئے, ذلت اور رسوائی اور خواری کا شکار وہ ہوئے کہ جنہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا, جنہوں نے ان کو اکیلا کر دیا. یہ مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ حقیقت ہم تک پرٹتا ہے, ہمارے لیے ہمیں فکر یہ ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ کر بیٹھے. تو حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا, پہلی بات, یعنی حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اہل حق بظاہر مغلوب و مظلوم ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہوئے ہیں. سورہ نور, سورہ نور میں جہاں یہ آیا نور ہے یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چلتا ہے, پھر ان کی کچھ افراد کا ذکر آتا ہے, رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ وہ لوگ کہ جنہیں لہو و لعب میں مبتلا نہیں کرتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. یہ آیتیں ختم ہوتی ہیں کافروں اور ظالموں کے ذکر میں, آیت ان سے شروع ہونے والی. والذین کفروا, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا. اچھا آپ دیکھیں, اگر ولایت کا اتنا عجیب کنسپٹ ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا وسعت رکھنے والا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر تقریباً ساری چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, یعنی مومن قوم کہ جو خدا سے رشتہ ولایت کو جوڑ لیں, اور کافر قوم کہ جو خدا سے رشتہ ولایت موجود ہے اس کو چھپا لیں. کفارہ پردہ ڈالنا, کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ پردہ ڈالنا, کہ خدا نے جیسے میں نے اپنی خدمت میں کیا کہ خدا نے تو رشتہ قائم کیا لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں. تو جو اس پیشکش کو رد کر دے, جو اس پر کپڑا ڈال دے, جو اس کو چھپا دے, جو اس کو اگنور کر دے, وہ ہے کافر. والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعہ, اس کا عمل کیسا ہے؟ اب وہی آپ دیکھیں کہ عمل کی کیا حیثیت ہوتی ہے بغیر ایمان کے, بغیر معرفت کے. اس کا عمل ہے گویا کے سراب جو ایک چٹیل میدان میں نظر آتا ہے. عمل کی حقیقت, یہ سب ظمآن و ماء, جو پیاس سے تڑپتا ہوا انسان ہے وہ اس سراب کو دیکھ کر گمان کرتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے. یہاں تک کہ جب دوڑ کے بے قرار ہو کے وہاں تک پہنچنا ہے, لم یجد شیئا, تو وہاں پر کسی چیز کو نہیں پتا. بغیر معرفت, بغیر اخلاص, بغیر تعلق بخدا عمل ہے, لم یجد شیئا ووجد اللہ عندہ, اور خدا کو اپنے پاس پاتا ہے. فوفاہ حسابہ, کہ خدا اس کے حساب کو پورا کا پورا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. ایک یہ مثال, دوسری مثال, او کظلمات فی بحر لجی, یا اس شخص کی مانند کہ جو ایک سمندر کی گہرائیوں میں موجود. آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ اگر آپ پانی کی تہہ میں چلے جائیں, پانی سطح سے نیچے اتریں, تو پانی جو اوپر روشنی ہے وہ تقریباً محلے 1.5-2 meters سے نیچے نہیں جاتی, اور اگر آپ اس کی تہہ میں چلے جائیں تو اتنا خوب اندھیرا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. لیکن اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے پانی کے اندر, سمندر کے پانی میں, بحر میں روشنی نہیں پہنچتی بالکل. كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ایک تو وہ خود پانی کے اندر اس کے اوپر موج در موج چلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر بادل بھی چھائے ہیں. یعنی کتنے حجابات میں صورت سے ایک خود بحر کے اندر اس کے بعد امواج اور اس کے بعد بادل اس طرح حجاب میں. ظلمات بعضها فوق بعض تاریکیاں ہیں ایک کے اوپر ایک. یہ حالت ہے اس شخص کی کہ جس نے خدا کے رشتہ ولایت کو ٹھکرا دیا, خدا کی اس پیشکش سے انکار کر دیا. اذا اخرج یده لم یکد یراها کہ جب وہ وہاں پر اپنا ہاتھ بھی اوپر اٹھاتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا, اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. اور اسی چیز کو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم خدا کو بھولو گے نسوا اللہ انساهم انفسهم تو اس جگہ تک پہنچ جاؤ گے کہ خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. اپنی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کو اللہ کو یاد رکھو. وہاں سے تمہیں پتا چلے گا کہ تم خود کون ہو. تو اب اس کی کیا حالت ہے جو اس تاریکی در تاریکی کے اندر موجود ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نکالتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا, اسے اپنی ذات کی بھی خبر نہیں. وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ. آیہ نور کے اختتام یہاں پر ہوتا ہے, مطلب آیہ نور تو نہیں اس پورے سلسلے. وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا اور جس کے لیے اللہ نور نہ قرار دے, فَمَا لَهُ مِن نُورٍ تو پس اس کے لیے کوئی نور نہیں. یہ نور کون سا ہے؟ نور ولایت, نور رسالت, نور امامت, جس کے ذریعے سے مومن مسلمان نور خدا کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. اور یہاں پر ہی قرآن کریم نے جو دوسرا ہمیں کنسپٹ دیا کہ یہ چیز اگر ہمارے پاس واضح ہو گئی کہ ولایت کے ہمارے پاس کیا ہے, دو بنیادی یا ایکسٹریم اینڈز ہیں. ایک اینڈ یہ ہے کہ خدا ولی مطلق ہے. ولی مطلق ہونے کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ولایتیں ہیں وہ سب کی سب ولایتیں خدا کے ماتحت ہیں, کوئی ولایت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, علیحدہ سے الگ سے وجود نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, ہر ولایت ولایت خدا کے ماتحت ہے. خدا کی جانب سے ولایت کا رشتہ تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر موجود ہے, لیکن انسانوں کی اکثریت انتہائی بدقسمتی سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیتی ہے اور خدا کی ولایت کو چھوڑ کر دوسرے رشتوں کو قائم کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو ایسے افراد یا ظالم کہلائیں گے یا کافر کہلائیں گے. اور ان کا حال کیا ہے کہ اپنی زندگی میں انہیں کوئی ولی و نصیر نہیں ملے گا, اور ان کی حالت کیا ہے, ان کے اعمال کی کیفیت کیا ہے کہ جیسے صحراؤں میں سراب, اور ان کے اپنے وجود کی کیفیت کیا ہے کہ جیسے ایک گہرے بادلوں والے چھائے ہوئے دن میں سمندر کی تہ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص. اس کی اپنی حالت یہ ہے, اس کے اپنے وجود کی اور اس کے اعمال کی کیفیت سراب کی مانند. یہ بات سمجھ میں آئی. اب اگر انسان ولایت الہیہ سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے, خدا کی ولایت سے بہرمند ہونا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا کچھ اویلیبل ہے؟ اب اگلا نقطہ یہ آتا ہے. یہ دو بات آپ سمجھ لیں کہ تمام ولایتیں خدا کی ولایت کے ماتحت ہیں, اور جو ولایتیں خدا کو رد کرتا ہے اس کا حال ہو جاتا ہے, وہ اس جگہ تک. اب جو ولایت خدا کی پیشکش کو قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کون سے مواقع ملے ہوئے ہیں, اس کے لیے کون سے آپشن اویلیبل ہیں؟ تو وہاں پر ہمارے سامنے سب سے پہلی چیز آتی ہے سورہ مائدہ کی پہلے آیت ہے 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ.